السلام علیکم۔ پاکستان میں رات کے 11، بھارت میں 11:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 2 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں، پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان،
امریکہ میں تعینات پاکستان کے سابق سفیر حسین حقانی کا موقف غیر ذمہ دارانہ ہے۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے امور خارجہ کے چیئرمین اویس لغاری کی وی او اے سے گفتگو۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
سوشل میڈیا پر توہین آمیز مواد کی تحقیقات میں احتیاط برتی جائے، عوام کو حق آزادی اظہار کی بابت درست طور پر آگاہ کیا جانا چاہیے۔ عدالت عالیہ کے جج کے ریمارکس۔ وفاقی دارالحکومت سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
یوم پاکستان کے موقع پر 23 مارچ کی پریڈ میں چینی اور ترک فوجی بھی شرکت کریں گے، پاکستانی فوج کے ترجمان کا بیان۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
منوہر پریکر کا وزارت دفاع سے استعفی، گوا کے وزیر اعلیٰ کا حلف اٹھائیں گے، ارون جیٹلی کو دفاع کا اضافی چارج۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد۔
اور دوسری اہم خبروں میں، وزارت داخلہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ کابل میں سڑک کنارے نصب بم دھماکے میں ایک عورت ہلاک اور 8 دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ اور صومالیہ کے دارالحکومت موگادیشو میں ایک مصروف شاہراہ پر کار بم دھماکہ ہوا، جس میں کم از کم 6 افراد ہلاک اور 4 زخمی ہو گئے، جبکہ ایک اور دھماکے میں منی بس کا ڈرائیور ہلاک اور 2 دیگر افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان کے امریکہ میں ایک سابق سفیر حسین حقانی نے اپنے تازہ ترین دعوے میں کہا ہے کہ اوباما انتظامیہ کے ساتھ ان کے رابطوں کی وجہ سے امریکہ القاعدہ کے لیڈر اسامہ بن لادن کو ہلاک کرنے میں کامیاب ہوا۔ ان کے اس بیان پر وزارت خارجہ نے تاحال کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا، لیکن قومی اسمبلی کی خارجہ امور کے لیے قائمہ کمیٹی کے چیئرمین نے اس بیان کو غیر ذمہ دارانہ قرار دیتے ہوئے امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تاریخی اسٹریٹجک تعلقات کا حوالہ دیا۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
امریکہ میں تعینات پاکستان کے سابق سفیر حسین حقانی نے ایک اخباری مضمون میں دعویٰ کیا ہے کہ صدر براک اوباما کی انتظامیہ کے ساتھ ان کے قریبی روابط کے سبب امریکہ انتہائی مطلوب القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن کو نشانہ بنانے میں کامیاب ہوا۔ ایک موقر اخبار واشنگٹن پوسٹ میں لکھے گئے اپنے مضمون میں حسین حقانی نے کہا کہ ان کی امریکہ میں بطور سفیر لگ بھگ 3.5 سال تک تعیناتی کے دوران دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان قریبی تعاون رہا، جس سے ان کے بقول امریکہ کو پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی یا فوج پر انحصار کے بغیر اسامہ بن لادن کے خاتمے میں مدد ملی۔ سابق پاکستانی سفیر نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ امریکہ میں براک اوباما کی 2008 کی صدارتی مہم کے دوران جن افراد سے ان کی دوستی ہوئی تھی، بعد میں انہوں نے پاکستان میں امریکی انٹیلیجنس اہلکاروں کو تعینات کرنے کے لیے مدد مانگی تھی۔ حسین حقانی کا کہنا تھا کہ جب انہوں نے اس وقت کی پاکستان کی سیاسی قیادت کو اس سے آگاہ کیا تو اس درخواست کو منظور کر لیا گیا۔ حسین حقانی کے اس دعوے کے بارے میں پاکستان کی وزارت خارجہ کی طرف سے تاحال کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے، تاہم قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے امور خارجہ کے چیئرمین اویس لغاری نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ حسین حقانی کے اس مضمون کا مقصد مبینہ طور پر توجہ حاصل کرنا ہے۔
یہ تو ایک نہایت، لیکن پاکستان کو نقصان پہنچانے کی جتنی کوشش ہے، جس کو پوری پاکستان کی قوم مکمل طور پر رد کرتی ہے۔
اویس لغاری نے کہا کہ ایک اہم ملک میں پاکستان کی نمائندگی کرنے والی شخصیت کی طرف سے اس طرح کا بیان قابل افسوس ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی ایک تاریخ رہی ہے اور اسلام آباد دو طرفہ تعلقات میں بہتری کا خواہاں ہے۔
پاکستان بھی نہ صرف اس نئی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ اچھے تعلقات کا خواہاں ہے، بلکہ ہمیشہ ہماری سٹیٹ ٹو سٹیٹ ریلیشن رہی ہیں۔ پاکستان اور امریکہ، چاہے ایڈمنسٹریشن وہاں کی یا یہاں کی حکومتیں جو بھی ہوں، پاکستان اور امریکہ کی بہت پرانی ہسٹری ہے، ایک اچھی ریلیشن کی، اسٹریٹجک ریلیشن کی، اور ہمارا جو ڈائیلاگ ہے وہ بھی بہت آگے تک الحمد للہ ایڈوانس کر چکا ہے مختلف سیکٹرز کے اندر، اور ہم ان شاء اللہ آگے ایک پازیٹیو سوچ کے ساتھ پورا ملک اس ریلیشن شپ کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں۔
واضح رہے کہ نومبر 2011 میں حسین حقانی سے استعفیٰ طلب کر لیا گیا تھا اور اس کی وجہ حسین حقانی کی طرف سے امریکی قیادت کو لکھے گئے متنازع خط کی شفاف تحقیقات کو یقینی بنانا بتایا گیا تھا۔ ایک پاکستانی نژاد امریکی بزنس مین منصور اعجاز نے اس وقت یہ دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے حسین حقانی کی ہدایت پر صدر آصف علی زرداری سے منسوب ایک خط مئی 2011 میں اس وقت کے امریکہ کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف ایڈمرل مائک مولن کو پہنچایا تھا، جس میں پاکستانی فوج اور اس کی خفیہ ایجنسی کے سربراہ کی برطرفی کے سلسلے میں امریکہ سے مدد مانگی گئی تھی۔ منصور اعجاز کا کہنا تھا کہ انہوں نے متنازع خط ایبٹ آباد میں 2 مئی 2011 کو اسامہ بن لادن کے خلاف خفیہ امریکی آپریشن کے ایک ہفتے بعد امریکی حکام تک پہنچایا تھا، تاہم حسین حقانی نے متنازع خط کی تیاری سے مکمل لا تعلقی کا اظہار کیا تھا۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستانی فوج کے تعلقات عامہ کے شعبے نے اعلان کیا ہے کہ اس سال 23 مارچ کو یوم پاکستان کے موقع پر ہونے والی پریڈ میں چین اور ترکی کے فوجی بھی شرکت کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج وزیراعظم نواز شریف کی قیادت میں اعلی سطح کا سیکیورٹی اجلاس منعقد ہوا۔ ان خبروں کی تفصیل بیان کر رہے ہیں محمد اشتیاق۔
پاکستان میں آئندہ ہفتے 23 مارچ کو یوم پاکستان کے موقع پر اسلام آباد میں منعقد ہونے والی مسلح افواج کی مرکزی پریڈ میں چین کے فوجی اور ترکی کا ملٹری بینڈ بھی شرکت کرے گا۔ اس بات کا انکشاف پاکستانی فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے پیر کو سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک مختصر پیغام میں کیا۔ دفاعی امور کے ماہر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ چین اور ترکی کی طرف سے اپنے فوجی بھیجنے کے اس فیصلے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان میں سلامتی کی صورتحال میں بہتری آ رہی ہے۔
پاکستان کے سیکورٹی اداروں کے اوپر اعتماد ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان ممالک کو کوئی ایسی فکر نہیں ہے، وہ اعتماد رکھتے ہیں کہ پاکستان کی آرمی اور پاکستان کی سول آرمڈ فورسز اس قابل ہیں کہ وہ سیکورٹی مہیا کر سکیں، تو وہ اپنے لوگوں کو بھیج رہے ہیں۔
23 مارچ کے موقع پر پریڈ سے قبل ہی اسلام آباد میں ماضی کی طرح سیکیورٹی مزید بڑھا دی گئی ہے۔ یوم پاکستان کے موقع پر مسلح افواج کی پریڈ کی ایک روایتی حیثیت رہی ہے، لیکن 2008 سے 2014 تک سلامتی کے خدشات کے باعث اس کا انعقاد نہیں کیا گیا۔ 7 سال کے تعطل کے بعد 23 مارچ 2015 کو یوم پاکستان کے موقع پر وفاقی دارالحکومت میں مسلح افواج کی پریڈ منعقد کی گئی تھی۔ ادھر پیر کو وزیر اعظم نواز شریف کی زیر صدارت ایک اعلیٰ سطح اجلاس میں ملک کی سلامتی کی صورتحال، خاص طور پر دہشت گردوں کے خلاف شروع کیے گئے آپریشن رد الفساد کے تحت ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ اس اجلاس میں پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ اور دیگر متعلقہ عہدیداروں نے بھی شرکت کی۔ اجلاس کے بعد جاری ہونے والے ایک سرکاری بیان میں کہا گیا کہ شرکا نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ملک کی سلامتی کے لیے دہشت گردی کے خاتمے کی پالیسی ناگزیر ہے۔ اجلاس میں انسداد دہشت گردی کے قومی لائحہ عمل کے تحت کی جانے والی کوششوں کو مزید تیز کرنے پر بھی اتفاق کیا گیا، جبکہ دیگر امور کے علاوہ پاک افغان سرحد کی نگرانی سے متعلق اقدامات پر بھی غور کیا گیا۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت میں حال ہی میں ہونے والے ریاستی انتخابات کے نتائج کے پس منظر میں سیاسی ہلچل پیدا ہو گئی ہے اور ملک کے وزیر دفاع منوہر پریکر نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق وہ منگل کے روز گوا کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے حلف اٹھائیں گے۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
وزیر دفاع منوہر پریکر نے پیر کے روز اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا، وہ منگل کے روز گوا کے وزیر اعلیٰ کا حلف لیں گے۔ اسے یہاں ایک بڑے سیاسی واقعہ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ خبر رسا ایجنسیوں نے ان کے استعفے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ وہ منگل کے روز شام 5 بجے گوا کے وزیر اعلیٰ کا حلف اٹھائیں گے۔ خود منوہر پریکر نے ایک بیان میں کہا کہ میں نے وزیر دفاع کی حیثیت سے اپنا استعفیٰ وزیر اعظم کے دفتر کو بھیج دیا ہے، میں کابینی وزراء کے ہمراہ منگل کے روز گوا کے وزیر اعلیٰ کا حلف لوں گا۔ وزیر مالیات ارون جیٹلی کو وزارت دفاع کا اضافی چارج دیا گیا ہے۔ راشٹرپتی بھون سے جاری ایک بیان کے مطابق صدر نے وزیر اعظم کے مشورے پر کابینہ وزیر ارون جیٹلی کو ہدایت دی کہ وہ وزارت دفاع کا اضافی چارج سنبھالیں۔ مالیات کا موجودہ قلمدان بھی ان کے پاس رہے گا۔ اس سے قبل بھی وہ 2014 میں 3 ماہ تک مالیات اور دفاع کا عہدہ سنبھالے ہوئے تھے۔ ادھر گوا کی گورنر مردولا سنہا نے منوہر پریکر کو ریاست میں اگلی حکومت بنانے کی دعوت دی ہے۔ منوہر پریکر نے اتوار کے روز گورنر کے پاس 21 ارکان اسمبلی کی حمایت کے خطوط پیش کیے تھے۔ حالانکہ ریاست کی 40 رکنی اسمبلی میں کانگریس 17 سیٹیں جیت کر سب سے بڑی پارٹی کی حیثیت سے ابھری ہے. حکومت سازی کے لیے 21 ارکان کی ضرورت تھی. وہاں کی چھوٹی پارٹیوں نے کہا کہ اگر منوہر پریکر وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں تو وہ بی جے پی کی حمایت کریں گی. اس کے بعد بی جے پی اعلیٰ کمان نے پریکر کو واپس گوا بھیجنے کا فیصلہ کیا. اس سے پہلے بھی وہ گوا کے وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں. بی جے پی کی حمایت کرنے والی مہاراشٹروادی گومانتک پارٹی کے لیڈر سدھین دھاولیکر کو نائب وزیر اعلیٰ بنایا جا رہا ہے. کانگریس نے سب سے بڑی پارٹی ہونے کے باوجود حکومت نہ بنا پانے پر گوا کے عوام سے معافی مانگی ہے, جبکہ سینئر کانگریس لیڈر پی چدمبرم نے بی جے پی پر ارکان کی خرید فروخت کا الزام لگایا ہے. منی پور میں بھی بی جے پی حکومت بنانے کی کوشش کر رہی ہے. وہاں بھی کانگریس 28 نشستوں کے ساتھ سب سے بڑی پارٹی بن کر ابھری ہے, جبکہ بی جے پی کو 21 نشستیں ملی ہیں. حکومت سازی کے لیے 31 ارکان کی حمایت درکار ہے. بی جے پی کا دعویٰ ہے کہ اس کو 32 ارکان کی حمایت حاصل ہے. گورنر نجمہ ہپت اللہ نے کانگریسی وزیر اعلیٰ ایبوبی سنگھ کو استعفیٰ دینے کی ہدایت دی ہے تاکہ بی جے پی حکومت بنا سکے. اس طرح بی جے پی 5 ریاستوں میں سے 4 میں حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائے گی. 5ویں ریاست پنجاب میں کانگریس حکومت بنا رہی ہے. اتر پردیش اور اتراکھنڈ میں بی جے پی کو پہلے ہی شاندار کامیابی مل چکی ہے. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
افغان وزارت داخلہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ کابل میں سڑک کنارے نصب بم دھماکے میں ایک عورت ہلاک اور 8 دیگر زخمی ہو گئے. عینی شاہدوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ بظاہر اس حملے کا نشانہ ایک فین تھی اور اسے لگنے والی آگ سے قریب کی دکانیں جل گئیں. صومالیہ کے دارالحکومت موگادیشو میں ایک مصروف شاہراہ پر کار بم دھماکہ ہوا ہے جس میں کم از کم 6 افراد ہلاک اور 4 زخمی ہو گئے. صومالی دہشت گرد گروپ الشباب نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے. پولیس حکام کا کہنا ہے کہ یہ دھماکہ ویلی ہوٹل کے نزدیک ہوا. رائٹرز خبر رساں ادارے نے بتایا ہے کہ ہوٹل اس حملے سے متاثر نہیں ہوا لیکن ایک قریبی عمارت کو نقصان پہنچا. اس کے چند گھنٹے بعد ایک فوجی چوکی کے نزدیک ایک منی بس میں دھماکہ ہوا جس سے اس کا ڈرائیور ہلاک اور 2 دیگر افراد زخمی ہو گئے. امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن اس ہفتے 3 ایشیائی ملکوں کا دورہ کر رہے ہیں. جاپان, جنوبی کوریا اور چین کا یہ دورہ اس اعتبار سے خاصا اہم ہے کہ شمالی کوریا کے حالیہ میزائل تجربات اور جنوبی کوریا کے سیاسی خلفشار نے خطے کی صورتحال کو کشیدہ بنا دیا ہے. دوسری طرف چین اور امریکہ کے تعلقات بھی تناؤ کا شکار ہیں. اس دورے کے حوالے سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار نائک چنگ کی رپورٹ اسد نذیر کی زبانی.
جنوبی کوریا کے صدر کا مواخذہ شمالی کوریا کے بلیسٹک میزائل تجربات اور میزائل دفاعی نظام کی تنصیب کے معاملے پر چین کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی. یہ ہیں خطے کے موجودہ نازک حالات جن کے دوران امریکہ کے نئے وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن ان ملکوں کا دورہ کر رہے ہیں. ان کا یہ ایشیا کا پہلا دورہ ہے. باور کیا جاتا ہے کہ شمالی کوریا کے میزائل تجربات پر توجہ زیادہ مرکوز رہے گی. محکمہ خارجہ کے قائم مقام ترجمان مارک ٹونر کہتے ہیں
The continuing testing and augmenting of its weapons program is of great concern.
بلیسٹک میزائلوں کے متواتر تجربات اور ہتھیاروں میں مسلسل اضافہ گہری تشویش کا باعث ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ اس سلسلے میں ہمیں کچھ کرنا ہوگا اور اس کے لیے متبادل انتظامات پر سوچنا ہوگا. اس دورے میں وزیر خارجہ اپنے اتحادیوں سے آئندہ حکمت عملی کے بارے میں تفصیلی تبادلہ خیال کریں گے. اس وقت تک امریکہ شمالی کوریا کے ساتھ براہ راست مذاکرات کے لیے رضامند نہیں ہے. محکمہ خارجہ کے ترجمان مارک ٹونر کہتے ہیں
Given North Korea's recent behavior, we're not at the point where we're looking at direct engagement with them. We're not rewarding
شمالی کوریا کے موجودہ رویے کو دیکھتے ہوئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ براہ راست رابطے کے کوئی معنی ثابت نہیں ہوں گے. ہم کسی طرح بھی ان کے اقدامات کو سراہنا نہیں چاہتے. امریکہ کا کہنا ہے کہ وہ جنوبی کوریا میں ٹرمینل ہائی الٹیچیوڈ ایریا ڈیفینس سسٹم یعنی تھارڈ نامی میزائل دفاعی نظام نصب کرنے کا ارادہ رکھتا ہے, جبکہ چین کو اس پر سخت اعتراض ہے. بروکنگز انسٹیٹیوشن کے تجزیہ کار ریچرڈ بش کہتے ہیں
Well, I think China should be furious at North Korea for creating the need for that.
میرا خیال ہے کہ چین شمالی کوریا کے تازہ میزائل تجربات پر بھی ناراض ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے امریکہ کو تھارڈ نامی میزائل دفاعی نظام کی تنصیب کا خیال آیا ہے۔ ہمیں اس مسئلے کی جڑ کو دیکھنا ہوگا، نہ کہ اس سے پیدا ہونے والے نتائج کو۔ چنانچہ اصل مسئلہ شمالی کوریا کا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اپنے چین کے دورے کے دوران وہاں کے اعلی حکام سے دو طرفہ تعمیری تعلقات کی استواری پر بات کریں گے، ساتھ ساتھ وہ چین پر زور دیں گے کہ وہ مساوی سطح پر دو طرفہ تجارت کے اصولوں کی پابندی کرے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہیٹی کے شہر گنائیوس میں اتوار کے روز ایک تیز رفتار بس نے راہگیروں کو کچل ڈالا، جس میں کم از کم 34 افراد ہلاک ہو گئے۔ پہلے یہ بس دو راہگیروں سے ٹکرائی اور بعد میں فرار ہونے کی کوشش میں ڈرائیور نے سڑک کے موسیقاروں کے ایک بینڈ پر بس چڑھا دی، جس میں 33 افراد ہلاک ہو گئے، 17 زخمی ہوئے۔ ایتھیوپیا کے دارالحکومت ادیس ابابا کے قریب کچرے کے ایک بڑے ڈھیر کے گر جانے سے اس کی زد میں آ کر کم از کم 46 افراد ہلاک ہو گئے۔ حکام کے مطابق اتوار کو پیش آنے والے اس واقعے میں اکثریت خواتین اور بچوں کی ہے، جو یا تو اس ڈھیر کے قریب جھگیوں میں رہتے تھے یا پھر کچرے سے کوئی قابل فروخت چیزیں چننے آتے تھے۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ کچرے کا یہ پہاڑ اس قدر تیزی سے سرکا کہ یہاں موجود لوگوں کو بچ نکلنے کے لیے بہت ہی کم وقت ملا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اندازن اس جگہ پر 300 لوگ رہتے تھے اور کچرے سے چیزیں چننے والے سینکڑوں لوگ ہر روز یہاں کا رخ کرتے تھے۔ اسرائیلی پولیس نے کہا ہے کہ یروشلم میں دو پولیس اہلکاروں پر چاقو سے حملہ کر کے فلسطینی کو پولیس نے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ یہ واقعہ یروشلم کے قدیم علاقے میں پیش آیا۔ پولیس کے ترجمان لوبا سمیری نے کہا کہ حملہ آور نے پیر کے صبح دو افسران پر حملہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس حملے کے دوران ایک اہلکار نے خود کو بچاتے ہوئے حملہ آور پر گولی چلا دی۔ اس حملے میں دونوں پولیس اہلکار معمولی زخمی ہوئے۔ حکام کے مطابق 26 سالہ فلسطینی حملہ آور مشرقی یروشلم کا رہائشی ہے۔ عراقی افواج امریکہ کی پشت پناہی میں عراقی شہر موصل کے مغربی حصے میں پیش قدمی کر رہی ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ داعش کے جنگجوؤں کا محاصرہ کر لیا گیا ہے۔ تفصیلی رپورٹ کے ساتھ بہجت چلانی۔
امریکہ اور عراقی حکام نے کہا ہے کہ مغربی موصل میں داعش کے جنگجوؤں کا محاصرہ کر لیا گیا ہے، جس سے پہلے عراقی افواج نے شہر سے باہر جانے والی آخری شاہراہ پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ امریکہ کے خصوصی نمائندے بریٹ میک کرک نے بغداد میں بات کرتے ہوئے موصل میں امریکی قیادت میں فضائی جنگ کی تعریف کی اور اسے تاریخ کی سب سے درست فضائی مہم قرار دیا۔
We have killed 180 leaders from ISIS, including nearly all of Abu Bakr al-Baghdadi's deputies.
میک کرک کہہ رہے ہیں کہ ہم نے داعش کے 180 لیڈروں کو ہلاک کر دیا ہے، جن میں ابو بکر بغدادی کے تقریباً تمام نائبین شامل ہیں۔ ان میں جنگ، اطلاعات، مالیات، تیل اور گیس کے شعبوں کے لیے وزراء کی حیثیت رکھنے والے نائب بھی مارے جا چکے ہیں۔ پھر ہلاک ہونے والوں میں ان کی بیرونی سرگرمیوں کے نائب سربراہ بھی شامل ہیں، جس کے معنی یہ ہوئے کہ جو شخص دنیا بھر میں دہشت گرد حملوں کی منصوبہ بندی کر رہا تھا، جس میں گزشتہ برس برسلز اور پیرس میں ہونے والے حملے بھی شامل ہیں، اور اس شخص کو ابو محمد العدنانی کے نام سے جانا جاتا تھا، اور ہم ان لیڈروں کو روزانہ ہلاک کر رہے ہیں۔ میجر جنرل مان السادی نے کہا کہ عراق کی سیکیورٹی افواج اب مغربی موصل کے ایک تہائی سے زائد حصے کا کنٹرول سنبھال چکی ہیں۔ عراقی فوجوں نے 19 فروری کو درائے دجلہ کی مغربی سمت میں علاقوں کو آزاد کرانے کی کارروائی شروع کر دی تھی۔ عراقی افواج نے جنوری میں مشرقی موصل سے داعش کو پسپا کر دیا تھا۔ اس لڑائی کی وجہ سے انسانی بنیادوں پر بحران پیدا ہوا ہے، اور اقوام متحدہ اور عراق کے پناہ گزینوں کے عہدیدار کہتے ہیں کہ اس جنگ کی وجہ سے مغربی موصل میں بدستور رہائش پذیر تقریباً 7 لاکھ افراد کو وہاں سے نکلنا پڑ سکتا ہے۔ اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے کا اندازہ ہے کہ جب سے حکومت نے شہر کے مغربی علاقوں میں پیش قدمی کی ہے، لڑائی کی لپیٹ میں آ جانے والے ان علاقوں سے روزانہ 5,000 شہری نکل رہے ہیں۔ اس کارروائی کا آغاز 3 ہفتے پہلے کیا گیا تھا۔ بیچے چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
سمین، 20 مارچ پیر سے ہمارے پروگراموں میں کچھ تبدیلی لائی جا رہی ہے۔ پاکستان کے وقت کے مطابق شام 7 بجے سے 8 بجے تک خبروں اور حالات حاضرہ کا پروگرام حسب معمول جاری رہے گا۔ رات 8 بجے سے 9 بجے تک حالات حاضرہ سے متعلق تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام جہاں رنگ بھی اسی طرح پیش کیا جائے گا، مگر رات 9 سے 9:30 بجے تک راؤنڈ ٹیبل آدھے گھنٹے کا ہوگا، اور رات 9:30 بجے سے 10 بجے تک تازہ ترین پاکستانی اور بین الاقوامی خبروں اور خصوصی رپورٹوں کا بلیٹن پیش کیا جائے گا جو ہمارا آخری بلیٹن ہوگا۔ مشرق وسطی میں اعداد و شمار اور حقائق کی تصدیق کرنا اکثر دشوار ہوتا ہے، لیکن شام کے تباہ حال انفراسٹرکچر کی تعمیر نو کے لیے اخراجات کا تخمینہ $300 ارب سے $1 کھرب کے درمیان لگایا جا رہا ہے۔ بیشتر تجزیہ کار اتفاق کرتے ہیں کہ 6 سال سے جاری جنگ سے ہونے والے نقصان کے بعد بحالی کا عمل آسان نہیں ہوگا۔ قبل از جنگ شام کی 23 ملین آبادی کا کم از کم نصف بے گھر ہے۔ 60 لاکھ افراد ملک کے اندر بے گھر ہوئے ہیں، جبکہ 60 لاکھ ملک سے باہر پناہ لیے ہوئے ہیں۔ چیلنج چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، شام کو بعض افراد تعمیر نو شروع کرنے کے لیے بےتاب ہیں۔ قاہرہ سے ایڈورڈ یارانیان کی رپورٹ کے ساتھ بہجت چلانی۔
شام میں امن کے جامع سمجھوتے کی عدم موجودگی کے باوجود بلڈوزر حلب شہر کے گلی کوچوں سے ملبہ ہٹا رہے ہیں، اور بعض رہائشیوں نے تو 6 سال سے فرقہ وارانہ بنیادوں پر جاری لڑائی سے ہونے والے نقصان کی تلافی کا عمل شروع بھی کر دیا ہے۔ شام کی حکومت نے گزشتہ ماہ حلب میں ریلوے لائن کے ایک حصے کو دوبارہ کھول دیا تھا اور مسافروں نے شہر کے مرکزی ریلوے کو گھیر لیا۔ ٹرانسپورٹ کے وزیر علی محمود نے صحافیوں کو بتایا کہ اس کے لیے بڑی کوششیں درکار تھیں، لیکن پیش رفت ممکن ہو سکی۔ ٹرانسپورٹ کے وزیر علی محمود کہہ رہے ہیں کہ اس متروک ریل لائن کو بحال کرنے کے لیے 1730 میٹر میٹر ریل، سیمنٹ اور لکڑیوں کی بڑی مقدار کو استعمال کیا گیا۔ عسکریت پسندوں کے چھوڑے ہوئے اسلحے کو ہٹانے کا کام بھی ہوا جو پٹری کے ارد گرد چھوڑا گیا تھا۔ شام کے وزیر اعظم عماد خمیس نے حال ہی میں دمشق کی حمدیہ مارکیٹ کا دورہ کیا، اور کئی جگہوں پر غمی اور دکھ کے باوجود انہوں نے خوش نظر آنے کی کوشش کی۔ وہ کہتے ہیں، وزیراعظم عماد خمیس کہہ رہے ہیں کہ ان کی حکومت پیداوار دوبارہ شروع کرنے کے لیے ملک کے بڑے اور چھوٹے کاروباروں کے مالکوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کی خواہاں ہے۔ جنیوا اور قزاق دارالحکومت آستانہ میں امن مذاکرات کے 2 الگ الگ دور منعقد ہونے کے باوجود بھی پیش رفت محدود رہی ہے۔ جنگ سے 2-4 لیکن بدستور پرعزم صدر بشار الاسد زور دیتے ہیں کہ ان کی فوجیں ملک پر دوبارہ کنٹرول حاصل کر لیں گی اور اس کی تعمیر نو بھی کریں گی۔ شام کے صدر بشار الاسد دمشق کے ایک مختصر دورے کے دوران اپنے حامیوں کو بتا رہے ہیں کہ وہ ملک کے ہر حصے سے ان عسکریت پسندوں کو نکالنے کا عزم رکھتے ہیں جو وہاں قابض ہوئے ہیں، اور وہ سب کچھ دوبارہ تعمیر کریں گے جو تباہ ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی کو بھی بحال کر دیا جائے گا۔ امریکہ اور یورپی یونین کی طرف سے شام پر لگائی گئی پابندیوں کو لازمی طور پر اٹھانا ہوگا، جس کے بعد ہی شام کے سابق تجارتی حلیفوں کی طرف سے ملک کے نئے انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاری کے لیے رقم کی فراہمی ممکن ہو سکے گی۔ بعض اندازوں کے مطابق ایران نے شام کو 5 سے 10 ارب ڈالر کے قرضے یا کریڈٹ دیے ہیں، اور اب وہاں اقتصادی اور صنعتی مراعات کے لیے کوشاں ہے۔ چین حیان آئل فیلڈز کا انتظام سنبھالتا تھا، اور اب وہ ان تنصیبات کو دوبارہ تعمیر کرنے کا منتظر ہے، جبکہ بھارت $25 ملین کی لاگت سے بجلی کے پلانٹ کی تعمیر میں مدد دینے کے لیے راضی ہے۔ یہ اطلاعات شام کے میڈیا کی طرف سے دی گئی ہیں۔ شام کے سابق نائب وزیر اعظم عبداللہ الدرداری اب واشنگٹن میں ورلڈ بینک میں کام کرتے ہیں، اور انہوں نے گزشتہ ماہ ایسوسیٹڈ پریس کو بتایا کہ شام کے آثار قدیمہ اور تاریخی مقامات کو پہنچنے والے نقصان کا تخمینہ لگایا ہی نہیں جا سکتا۔ وہ کہتے ہیں،
How can you put a number to the loss of the old town, the old bazaar? There is no number on earth that could be put on the loss. وزیراعظم
کہہ رہے ہیں کہ آپ قدیم شہر یا قدیم بازار کے نقصان کا اندازہ کیسے لگائیں گے؟ دنیا میں کوئی بھی اس نقصان کی تلافی نہیں کر سکتا۔ تاریخی، قدیمی اور ثقافتی ورثے کو جو نقصان پہنچا ہے، اس کو کیسے پورا کیا جا سکتا ہے؟ درداری توجہ دلاتے ہیں کہ انہوں نے اور ان کے معاونوں نے 3 سال پہلے شام کی تعمیر نو کے لیے منصوبے تیار کیے تھے تو متعدد لوگوں نے انہیں پاگل سمجھا تھا، لیکن وہ دلیل دیتے ہیں کہ جلد ہی کسی نہ کسی روز امن سمجھوتا طے پا جائے گا، تو پھر شام کے لوگوں کو رہائش اور تعلیم جیسی بنیادی سہولتیں فراہم کرنا ہوں گی۔ لیکن عبداللہ الدردری کہتے ہیں کہ ان کے خیال میں شام میں صورتحال اس وقت تک معمول پر نہیں آ سکے گی جب تک وہاں سے جانے والے 60 لاکھ شامی افراد کو واپس نہیں لایا جاتا۔ تاہم بیشتر تارکین وطن کے لیے نفسیاتی زخم اتنے گہرے ہیں کہ ممکن ہے انہیں واپس لوٹنے پر آمادہ کرنے میں سال ہر سال کا عرصہ لگے۔ بیچو جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ براعظم افریقہ میں سرطان کی وجہ سے ہر سال 5 لاکھ افراد کی موت واقع ہو جاتی ہے، جو کہ دنیا بھر میں سرطان سے ہونے والی اموات کا 6% ہے۔ ڈبلیو ایچ او کے مطابق افریقہ میں سرطان سے متاثر ہونے والوں میں زیادہ تعداد چھاتی، رحم اور مثانے کی غدود کے سرطان سے متاثر ہونے والوں کی ہے۔ ڈبلیو ایچ او کے جنیوا میں واقع صدر دفتر میں انسداد سرطان سے متعلق عہدیدار ڈاکٹر اندری الباوی کا کہنا ہے کہ افریقہ میں سرطان کی بیماری کی وجوہات ہمیشہ واضح نہیں ہوتی، لیکن چھاتی کے سرطان کی وجہ بننے والے عوامل میں الکحل کا استعمال، موٹاپا اور جسمانی سرگرمی کا نہ ہونا ہے۔ قوت مدافعت کمزور ہونے کی وجہ سے لوگوں کے کئی بیماریوں میں مبتلا ہونے کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے، بشمول انسانی پیپلوما وائرس یعنی ایچ پی وی، جو رحم کے سرطان کا موجب بنتا ہے۔ الباوی نے کہا کہ افریقہ میں خواتین میں ایچ آئی وی کی شرح سب سے زیادہ ہے، جس کی وجہ سے ایچ پی وی کے اثرات سنگین ہو جاتے ہیں۔ اس لیے زیادہ تر بیماریوں کے مجموعی اثر سے افریقہ اور دیگر جگہوں پر رحم کے سرطان کے کیسوں کی وجہ سمجھ میں آتی ہے۔ الباوی کا کہنا ہے کہ ایچ پی وی کے ساتھ دوسری بیماریاں بھی سرطان کا موجب بن سکتی ہے، تاہم تمام سرطان مہلک نہیں ہوتے، خاص طور پر جب ان کی جلد تشخیص ہو جائے۔ ڈبلیو ایچ او حکومتوں کی اس بارے میں حوصلہ افزائی کرنے میں سرگرم ہے کہ وہ ایسے اقدامات کرے جو خاص طور پر مقامی یا صحت کی بنیادی سہولت فراہم کرنے کی سطح پر کم خرچ لیکن سود مند ہوں۔ الباوی نے کہا ہے کہ جلد تشخیص صحت کے اخراجات کے حوالے سے نہایت اہمیت کی
حامل ہے،
کیونکہ اگر ہم سرطان کی جلد تشخیص کریں تو پھر ان کے علاج کے اخراجات بھی کم ہوں گے۔ ہم زیادہ آمدن والے ملکوں کے حوالے سے یہ بات جانتے ہیں کہ سرطان کی پہلے یا دوسرے مرحلے میں تشخیص ہو جائے تو اس سے اس کے علاج کے اخراجات کم ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سرطان کی جلد تشخیص کی وجہ سے زہریلی ادویات کا استعمال بھی ممکنہ طور پر کم ہو جاتا ہے۔ ڈبلیو ایچ او کی طرف سے واضح کیے گئے رہنما اصولوں میں سرطان کی تشخیص کے کم خرچ طریقے تجویز کیے گئے ہیں، جن کے تحت صحت کے کارکنوں کو اس بات کی تربیت دینا ہے کہ وہ سرطان کی ممکنہ علامات کی کس طرح تشخیص کر سکتے ہیں۔ عالمی ادارے صحت سرطان کے مریضوں کی دیکھ بھال سے متعلق طریقوں کو بہتر بنانے کے لیے ملکوں کو مشاورت فراہم کرتا ہے، جن میں صحت کا بیمہ اور دیگر طریقے بھی شامل ہیں جن سے سرطان کا علاج کروانا سستا ہو۔ الباوی نے کہا کہ یہ ایک مربوط کوشش ہے جس میں حکومتیں، اقوام متحدہ، امدادی ادارے اور کارکنان بھی شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب مل کر اس بات کا تعین کرتے ہیں کہ کن اہم شعبوں میں سرمایہ کاری سے صحت کی سہولتوں کو بہتر کیا جا سکتا ہے، جن کی وجہ سے ہزاروں افراد کی زندگیوں کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ اس رپورٹ کی مزید تفصیلات دیکھنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.urduvoa.com پر۔ گلرخ، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہر دم رواں ہے زندگی، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام۔ اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں آگے بڑھتے ہوئے کامیاب پاکستانی امریکیوں سے، اور ان پاکستانیوں سے جو امریکہ اور پاکستان کے تعاون سے چلنے والے مختلف پروگراموں کے تحت یہاں امریکہ کا دورہ کرتے ہیں۔ یہ پروگرام براہ راست نشر ہوتا ہے پاکستان میں ریڈیو پر میڈیم ویو 972 پر، اور انٹرنیٹ پر وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ ہمارے پروگرام کو فیس بک پیجز پر ہمارے مہمانوں کی تصاویر اور ویڈیوز کے سنگ سنگ سننے کے لیے ہمارے لنکس ہیں facebook.com/voaurdu اور facebook.com/hardamrawahaizindagi اور facebook.com/yasminjameelvoaurdu۔ سننا نہ بھولیے پاکستان میں ہر جمعے کو رات 10 سے 11 بجے، پیشکش یاسمین جمیل۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 11:30، بھارت میں 12، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 2:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان کی فوج نے اپنے فضائی دفاعی نظام میں LY-80 نامی سسٹم شامل کر لیا ہے جو فضا میں اہداف کو تلاش کر کے انہیں نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اتوار کو فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ASPR کی طرف سے جاری ایک بیان کے مطابق چینی ساختہ یا ڈیفنس سسٹم لومارڈز LY-80 کو دفاعی آلات کی کھیپ میں شامل کر لیا گیا ہے۔ یہ فضا میں کم اور درمیانی فاصلے تک اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ نظام کی شمولیت کے لیے باضابطہ تقریب راولپنڈی میں منعقد ہوئی جس میں بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوا مہمان خصوصی تھے۔ تقریب سے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ LY-80 لومارڈز کی شمولیت سے موجودہ اور نئے فضائی خطرات سے نمٹنے کی پاکستانی فوج کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا۔ پاکستان کے سابق وزیر داخلہ اور سینیٹر رحمان ملک نے حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ سوشل میڈیا سے توہین مذہب کے زمرے میں آنے والے مواد کو ہٹا دیں، جبکہ پاکستان میں سوشل میڈیا پر جزوی پابندی عائد کرنے کی اطلاعات پر مختلف حلقوں کی طرف سے تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے حکام کو ہدایت کی ہے کہ وہ سماجی رابطوں کی ویب سائٹس پر توہین مذہب سے متعلق مواد جاری کرنے والوں کے خلاف تحقیقات میں انتہائی احتیاط سے کام لیں، اور ان کے بقول توہین مذہب کے مرتکب افراد کسی طور بھی سزا سے نہیں بچ سکیں گے۔ انہوں نے یہ بات سوشل میڈیا پر توہین مذہب پر مبنی مواد کو روکے جانے کے لیے دائر کی گئی ایک درخواست کی پیر کو ہونے والی سماعت کے دوران کہی۔ سماعت میں وفاقی تفتیشی ادارے یعنی FIA کے سربراہ مظہر کاکا خیل نے ایک رکنی بینچ کو بتایا کہ حکومت نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ فیس بک سے رابطہ کر کے 3 ایسے صفحات کے ریکارڈ تک رسائی کی درخواست کی ہے جو مبینہ طور پر توہین آمیز مواد پھیلا رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان 3 پیجز کو بلاک کر دیا گیا ہے، جبکہ 5 سے 6 دیگر ایسے ہی صفحات کی نشاندہی کی جا چکی ہے۔ حالیہ ہفتوں میں اس درخواست کی سماعت کے تناظر میں بعض حلقوں کی طرف سے پاکستان میں سماجی رابطوں کی ویب سائٹس کو کلی طور پر بند کرنے یا ان تک رسائی کو محدود کرنے سے متعلق خدشات کا بھی اظہار کیا جاتا رہا ہے۔ اس کی وجہ بظاہر 2012 میں ویڈیو شیئرنگ کی معروف ویب سائٹ یوٹیوب پر اسلام مخالف فلم کے کچھ حصے جاری ہونے کے بعد پاکستانی حکام کی طرف سے انہیں ہٹائے جانے کی درخواستوں پر عمل درآمد نہ ہونے کے بعد ملک میں یوٹیوب تک رسائی کی بندش ہے، جو کہ تقریباً 3.5 سال تک جاری رہی تھی۔ انٹرنیٹ صارفین اور انسانی حقوق کی تنظیموں کی طرف سے ماضی میں ویب سائٹس تک رسائی پر پابندی کو شہریوں کو بنیادی آئینی حق سے محروم کرنے کے مترادف قرار دیا جاتا رہا ہے، لیکن پیر کو ہونے والی سماعت میں جسٹس صدیقی کا کہنا تھا کہ اظہار رائے کی آزادی کے آئینی حق سے متعلق بھی لوگوں میں ابہام پیدا کیا جاتا رہا ہے، جسے دور کرنے کے لیے عوام کو اس بارے میں صحیح طور پر آگاہ کیا جانا چاہیے۔ پاکستان کے آئین کی شق 19 میں شہریوں کو اظہار رائے کی آزادی دی گئی ہے، لیکن اس میں ساتھ ہی یہ بھی درج ہے کہ اسلام کی عظمت یا پاکستان یا اس کے کسی حصے کی سالمیت، سلامتی یا دفاع، غیر ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات، امن عامہ، تہذیب یا اخلاق کے مفاد کے پیش نظر یا توہین عدالت، کسی جرم کے ارتکاب یا اس کی ترغیب سے متعلق قانون کے ذریعے عائد کردہ مناسب پابندیوں کے تابع ہر شہری کو تقریر اور اظہار خیال کی آزادی کا حق ہوگا۔ سینئر قانوندان اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر کامران مرتضیٰ کہتے ہیں کہ آزادی اظہار کے ساتھ شہریوں پر ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے کہ ان کے خیال کے اظہار سے کسی دوسرے کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ توہین مذہب اور منافرت سے متعلق مواد کے پھیلاؤ کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، لیکن ان کے خیال میں سماجی رابطوں تک رسائی کو مکمل طور پر بند کرنا مناسب اقدام نہیں ہو سکتا۔
ہر چیز کا ایک اچھا استعمال بھی ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک برا استعمال بھی ہوتا ہے۔ اگر کوئی اس کو برا استعمال کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو بند کریں۔ فرض کر لیجئے کہ میں فیس بک یوز کرتا ہوں، تو میں ان لوگوں کو بلاک کر دوں جہاں سے جو اس طرح کی چیز آتی ہے، وہ ان کو میں بند کر دوں, ان کو میں نہ وہ کروں, مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو ان لوگوں کو بھی معلوم کر دیا جائے جو اس کو اچھے طور پہ استعمال کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں. تو یہ مسائل کا حل نہیں ہے. سوشل میڈیا جو ہے نا آج کی ضرورت بن گیا ہوا ہے اس کو, اس وجہ سے کہ کچھ لوگ اس کو غلط استعمال کر رہے ہیں, اس وجہ سے بند کر دینا یہ میں خط جاتی ہوگی.
اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس درخواست کی آئندہ سماعت اب 17 مارچ کو ہوگی. دریاسنا حزب مخالف کی سب سے بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر اور ایوان بالا کی قائمہ کمیٹی برائے امور داخلہ کے سربراہ رحمان ملک نے بھی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ جلد از جلد توہین مذہب پر مبنی مواد کو انٹرنیٹ سے ہٹانے کے لیے ٹھوس اقدام کرے. پیر کو کمیٹی کے اجلاس کے دوران ان کا کہنا تھا کہ حکومت ایسے معاملات کے دیرپا حل کے لیے اقدام وضع کرے. حکومت یہ کہتی آئی ہے کہ وہ ملک میں انٹرنیٹ پر ایسے مواد تک رسائی کو روکنے کے مؤثر اقدام کر رہی ہے, اور پیر کو ہی حکام نے عدالت عالیہ کو بتایا تھا کہ مبینہ طور پر توہین آمیز مواد پر مبنی 70 سے زائد ویب سائٹس کو اب تک بند کیا جا چکا ہے. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
پاکستان کے صوبے بلوچستان میں بدامنی کی صورتحال کے پیش نظر مردم شماری کے لیے تعینات کیے جانے والے عملے کے تحفظ کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے. 15 مارچ کو پاکستان میں مردم شماری کا آغاز ہو رہا ہے. تاہم صوبائی حکومت امن و امان کی صورتحال کے بارے میں تحفظات کو ختم کرنے کے لیے بہتر صورتحال کا حوالہ دے رہی ہے. کوئٹہ سے یہ ہے ستار کاکڑ کی رپورٹ.
پاکستان کا یہ جنوب مغربی صوبہ بلوچستان ایک عرصے سے بدامنی کا شکار رہا ہے, جس کی وجہ سے بعض حلقے صوبے میں 15 مارچ سے شروع ہونے والی مردم و خانہ شماری کے لیے تعینات عملے کے حفاظت کے بارے میں تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں. تاہم صوبائی حکام کا دعویٰ ہے کہ حکومت اور سیکیورٹی اداروں کی طرف سے کیے گئے اقدامات کی وجہ سے اب صوبے کے 95% علاقے میں امن قائم ہو چکا ہے. صوبائی حکومت کا موقف ہے کہ سرکاری تنصیبات اور سیکیورٹی اداروں کے اہلکاروں پر حملے کرنے والے اکثر شرپسندوں کا خاتمہ کر دیا گیا ہے, جبکہ کئی اہم کمانڈروں سمیت بڑی تعداد میں عسکریت پسند حکومت کی عملداری قبول کر چکے ہیں, جس سے ان کے بقول امن و امان کی صورتحال ماضی کے مقابلے میں بہتر ہوئی ہے. صوبائی حکومت کے ترجمان انور الحق کاکڑ کا کہنا ہے کہ شفاف مردم شماری کے لیے حکومت نے تمام انتظامات مکمل کر لیے ہیں.
جہاں تک بہت سارے پولیٹیکل پارٹیز ہیں جن کے کنسرنز کی بات ہے, ایز اے ریسپانسبل گورنمنٹ ہم خود یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پروسیس ہے ٹو کاؤنٹ دا پاکستانی نیشنلز. اس ایک لائن میں میرے خیال میں ہم نے اپنی پالیسی اسٹیٹ کر دی. جو نان پاکستانیز ہیں وہ افغان ہو سکتے ہیں, یہ اس کو پشتون بلوچ کے تناظر میں نہیں دیکھنا چاہیے, وہ ایرانی بلوچ بھی ہو سکتے ہیں, ان میں سے کسی کو بھی کاؤنٹ نہیں ہونا چاہیے. وہ افغان ہزارہ بھی ہو سکتے ہیں, وہ افغان تاجک بھی ہو سکتے ہیں, وہ افغان ازبک بھی ہو سکتے ہیں. یہ اس عمل میں ان کا آنا نہ ہمارے لیے درست ہے نہ ان کے لیے درست ہے. یہ ایک غیر قانونی اور غیر اخلاقی کام ہوگا, اور ہم فلی پریپیئرڈ ہیں. جو ہیومنلی پاسبل ہے ہم کوشش کریں گے کہ اس کو بڑے ٹرانسپیرنٹ انداز میں کریں.
مردم و خانہ شماری کے لیے رقبے کے لحاظ سے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے بلوچستان کو 2 بڑے بلاک میں تقسیم کر لیا گیا ہے, اور صوبے کے 15 اضلاع میں 15 مارچ سے 15 اپریل, جبکہ 17 اضلاع میں دوسرے مرحلے کے تحت 25 اپریل سے 25 مئی تک مردم و خانہ شماری کا عمل مکمل کیا جائے گا. جوائنٹ سینسس کمشنر محمد اشرف ارائی نے وائس اپ امریکہ کو ایک انٹرویو میں بتایا کہ بلوچستان کو خانہ و مردم شماری کے حوالے سے 10,000 سے زائد بلاک میں تقسیم کیا گیا ہے. اس مقصد کے لیے 7,000 عملہ اور اتنی ہی تعداد میں فاک فوج اور فرنٹیئر کور کے جوان ان کی حفاظت پر مامور ہوں گے. ان کا کہنا تھا کہ ضرورت پڑنے پر فوج کے مزید جوانوں کو بھی مقامی انتظامیہ طلب کر سکتی ہے. محمد اشرف ارائی نے بتایا کہ پہلے 3 دنوں میں خانہ شماری اور اس کے بعد لوگوں کو شمار کیا جائے گا, جبکہ دوسرا مرحلہ مکمل ہونے کے بعد تمام اعداد و شمار کو یکجا کرنے کے لیے 1 مہینے کا وقت درکار ہوگا. ان کا کہنا تھا کہ صوبے کے لوگوں سے ان کی آمدن کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا.
ہم نے صرف جسٹ کاؤنٹنگ ہے تو اس میں افراد کتنے آپ کے گھرانے کے ہیں اور ان کی ایجوکیشن وغیرہ پوچھی جائے گی, ٹھیک ہے, اور گھر میں یعنی کہ کتنے کمرے ہیں اور اس میں لائٹ ہے نہیں ہے, گیس ہے نہیں ہے, ایندھن آپ کیا استعمال کر رہے ہیں, لائٹ کیا استعمال کر رہے ہیں, یہ ہمارے سورسز, باقی اس میں انکم وغیرہ کا کوئی ہمارا نہیں.
1998 میں کی جانے والی مردم شماری کا بلوچستان کی ایک پشتون سیاسی قوم پرست جماعت پشتونخوا ملی عوامی پارٹی نے بائیکاٹ کیا تھا, جس پر دیگر سیاسی جماعتوں نے شدید تنقید اور خود مذکورہ پارٹی کے رہنماؤں نے پشیمانی کا اظہار کیا تھا۔ محکمہ شماریات نے اس وقت صوبے کی کل آبادی 66 لاکھ کے قریب بتائی تھی۔ وفاقی وزارت شماریات کی طرف سے کہا گیا ہے کہ مردم وخانہ شماری کے عمل کو مکمل کرنے کے لیے 18 ارب 50 کروڑ کا بجٹ مختص کیا گیا ہے، جس میں 6 ارب سیکیورٹی اداروں اور 6.5 ارب ٹرانسپورٹ اور 6 ارب انتظامی امور کے لیے ہوں گے۔ مزید برآں، مردم وخانہ شماری کا غلط اندراج کرنے والوں کے لیے 6 ماہ کی قید کی سزا اور 50,000 روپے تک جرمانے کی سزا بھی تجویز کی گئی ہے۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
امریکہ میں ڈیموکریٹک اور ریپبلکن قانون سازوں نے کہا ہے کہ کانگریس میں اس بات کی چھان بین کے لیے سماعتوں سے پہلے کہ روس نے امریکی انتخابات میں مداخلت کی تھی، وائٹ ہاؤس کو فوری طور پر اس بارے میں کافی شہادت پیش کرنا ہوگی کہ گزشتہ برس سابق صدر اوباما کی ایما پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے فون وائر ٹیپ کیے گئے تھے۔ واشنگٹن سے وائس آف امریکہ کے مائیکل باومین کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منصر۔
ریپبلکن سینیٹر جان مکین اور ایوانی نمائندگان میں انٹیلیجنس کمیٹی کے چیئرمین اور چوٹی کے ڈیموکریٹ نے کہا ہے کہ امریکی عوام کا یہ حق ہے کہ وہ جانیں کہ کس بات نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو مجبور کیا کہ وہ اپنے پیشرو پر اتنا سنگین الزام عائد کریں۔ ڈیموکریٹک رکن کانگریس ایڈم شیف کہتے ہیں
The president has said that this is a scandal that dwarfs Watergate. That his predecessor engaged in an illegal wiretap of his campaign.
صدر کہہ چکے ہیں کہ یہ ایسا سکینڈل ہے جو واٹر گیٹ سکینڈل کو بھی چھوٹا کر دے گا کہ ان کے پیشرو نے ان کی انتخابی مہم کے فون غیر قانونی طور پر ٹیپ کیے۔ یہ ایک ممکنہ سکینڈل ہے اور اس کا متبادل ایک مختلف قسم کا سکینڈل ہے، اور وہ سکینڈل ہے ایک موجودہ امریکی صدر کا اپنے پیشرو پر الزام لگانا کہ وہ انتہائی غیر محتاط اور غیر قانونی رویے کے مرتکب ہوئے ہیں، اور اگر یہ الزامات غلط ثابت ہوتے ہیں تو وہ بھی ایک سکینڈل ہوگا۔ نیو یارک میں ٹرمپ کی بلند و بالا عمارت کے فون ٹیپ ہوئے یا نہیں، جیسا کہ ایک ہفتے سے کچھ عرصہ پہلے صدر نے الزام لگایا، قانون ساز یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ آیا صدر کے قریبی حلقے کی چھان بین بھی ہو رہی ہے یا نہیں۔ رکن کانگریس ڈیوین نیونز کہتے ہیں
The bigger question that needs to be answered is whether or not Mr. Trump or any of his associates were in fact targeted by any of the intelligence agencies or law enforcement authorities, and that's a
بڑا سوال جس کا جواب آنا چاہیے وہ یہ ہے کہ آیا مسٹر ٹرمپ یا ان کے کسی معاون کو واقعتاً انٹیلیجنس اداروں یا قانون نافذ کرنے والے حکام نے نشانہ بنایا ہے۔ اور یہ ان بہت سے سوالوں کا مرکز ہے جو آپ میں سے بہت سو نے بہت سے موقعوں پر دریافت کیے ہیں۔ فی الوقت ہمارے پاس اس کی کوئی شہادت موجود نہیں۔ فی الوقت وائٹ ہاؤس نے اس پر کوئی روشنی نہیں ڈالی کہ صدر کو اتنا بڑا الزام لگانے پر کس نے مجبور کیا۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان شان سپائسر کہتے ہیں
You're asking, well, what if there's evidence? Then does, I mean, I'm not going to get into a series of hypotheticals prejudging the outcome of a report or an investigation that hasn't occurred yet.
آپ پوچھ رہے ہیں کہ کوئی شہادت کیا ہے؟ میں مفروضوں کے کسی ایسے سلسلے میں نہیں پڑوں گا جو ایک رپورٹ یا تحقیقات کے نتائج پر جو کہ ابھی ہوئی نہیں پہلے سے فیصلہ سنائیں۔ میرا خیال ہے کہ پہلے یہ ہو جانے دیجیے، پھر ہم اس پر بات کریں گے۔ ڈیموکریٹک رکن کانگریس علیہ کمنگز کہتے ہیں
He needs to be careful with what he tweets and what he says and do less tweeting and do more leading.
انہیں اس سلسلے میں محتاط رہنا ہوگا کہ وہ کیا ٹویٹ کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ وہ ٹویٹ کم اور قیادت زیادہ کریں۔ بعض قانون ساز خبردار کر رہے ہیں کہ اگر ٹرمپ کے الزامات کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہوا تو اس کے سنگین نتائج ہوں گے۔ ڈیموکریٹک رکن کانگریس ایڈم شیف نے امریکی ٹیلی ویژن اے بی سی کے پروگرام دس ویک میں بات کرتے ہوئے کہا
If 6 months from now the president should say that Iran is cheating on the nuclear agreement, if he's making that up, it's a real problem. If he's not making
up,
then it's true. اگر آپ سے 6 ماہ
بعد صدر کہتے ہیں کہ ایران ایٹمی معاہدے میں دھوکہ دے رہا ہے، اگر وہ یہ بات من گھڑت کہہ رہے ہیں تو یہ واقعی ایک مسئلہ ہے، اور اگر وہ من گھڑت بیان نہیں کر رہے اور یہ سچ ہے تو یہ اس سے بھی بڑا مسئلہ ہے۔ کیونکہ سوال یہ ہے کہ کیا لوگ ان کا یقین کریں گے؟ کیا امریکی ان کا یقین کریں گے؟ کیا دنیا کے لوگ ان کا یقین کریں گے؟ اور حقیقی دنیا میں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ کانگریس میں 20 مارچ کو شروع ہونے والی سماعتوں میں انٹیلیجنس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے موجودہ اور سابق عہدیدار بیان ریکارڈ کروائیں گے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ترک صدر رجب طیب اردوان نے روس کے خیر سگالی دورے کے بعد ہالینڈ کے ساتھ جھگڑا کڑا کر لیا ہے اور یورپی یونین کے ساتھ پہلے سے کشیدہ تعلقات مزید دباؤ کا شکار ہو گئے ہیں۔ اردوان نے ہالینڈ کی حکومت کی طرف سے اپنے وزراء کو ایک ریلی سے خطاب نہ کرنے کی پابندی لگانے پر شدید جوابی کارروائی کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ انقرا کو امید تھی کہ یورپ میں مقیم ترکوں کی ایک بڑی تعداد کو ترکی میں ہونے والے ریفرنڈم کی حمایت پر آمادہ کیا جا سکے گا۔ یورپی لیڈروں نے اس ریفرنڈم کی مذمت کی ہے جس میں ترکی کے مطلق العنان صدر کو مزید اختیارات دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وائس آف امریکہ کی سلاتیسا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ بہجت چلانی۔
استنبول میں ترک حکومت کے حامی نیدرلینڈز کے کونسل خانے کے باہر جمع ہوئے۔ وہ نیدرلینڈز کی حکومت کے فیصلے پر غصے کا اظہار کر رہے تھے۔ نیدرلینڈز میں 15 مارچ کو ہونے والے عام انتخابات کی تیاریاں کی جا رہی ہیں اور عہدیداروں کو خوف ہے کہ ترک ریلیوں کی وجہ سے ڈچ قومیت پرستوں کو فائدہ پہنچے گا۔ اردوان نے نیدرلینڈ کی طرف سے 2 ترک وزراء پر پابندی کا موازنہ نازی جرمنی سے کیا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کہہ رہے ہیں کہ نازیزم اور فسطائیت سے مراد یہ ہے کہ جو میں کر رہا ہوں وہی درست ہے اور میں صرف اسی کی اجازت دوں گا جو میں چاہوں گا، اور یہ لوگ ہمارے ہی کونسل خانے کے دروازے بند کرتے ہوئے اپنے رویے میں حد سے تجاوز کر گئے۔ ادھر ڈچ وزیر اعظم مارک رد نے اردوان کے بیان کو اشتعال انگیز قرار دیا۔ نیدرلینڈز کے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ یہ ملک، جیسا کہ روٹرڈم کے میئر نے گزشتہ روز توجہ بھی دلائی تھی، دوسری عالمی جنگ کے دوران نازیوں کی بمباری کا شکار ہوا تھا، اس لیے اس انداز میں بات کرنا قطعی طور پر ناقابل قبول ہے۔ ترکی نیٹو کا رکن ہے لیکن یورپی یونین میں شرکت کے لیے اپنی طویل عرصے سے جاری کوششوں میں رکاوٹ پر جھنجھلاہٹ کا شکار ہے۔ یورپی بلاک کے ساتھ ترکی کے تعلقات کو اس وقت انتہائی دھچکا لگا جب اردوان نے ان لوگوں کے خلاف شدید جوابی کارروائی کی جن پر گزشتہ سال ناکام بغاوت میں ملوث ہونے کا شبہ ہے۔ نیدرلینڈز کے ساتھ حالیہ جھگڑے کے تناظر میں یورپی یونین میں شرکت کی کوشش میں پیش رفت کا امکان مشکل ہے۔ نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی کے پیٹر ایلٹسوف کہتے ہیں کہ اس صورتحال سے جس ملک کو فائدہ ہوگا وہ روس ہے۔ پروفیسر پیٹر ایلٹسوف نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ روس یورپی یونین اور نیٹو کو نقصان پہنچانے اور دنیا میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے مصروف عمل ہے۔ ماسکو اور انکرا میں 2015 میں اس وقت کشیدگی پیدا ہو گئی تھی جب ترکی نے روس کے ایک جنگی جہاز کو مار گرایا تھا، اور دسمبر میں انکرا میں روسی سفیر کو ایک ترک نژاد قاتل نے ہلاک کر دیا تھا۔ لیکن ترکی میں گزشتہ سال کی ناکام بغاوت کے بعد روسی صدر ولادیمیر پوٹن اور اردوان کے درمیان 3 مرتبہ ملاقات ہو چکی
ہے۔
ولادیمیر پوٹن کہہ رہے ہیں کہ ہم ترکی اور روس کے درمیان تاریخی اور خصوصی تعلقات میں مزید اضافہ کرنے کے عزم سے وابستہ ہیں۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ یورپی یونین سے نیٹو کے ایک بڑے حلیف کو اس سے دور لے جانا روس کی طاقت میں اضافے کی کوششوں کے لیے بڑی مہمیز ثابت ہوگا۔ بیچے جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
امریکہ نے 1984 میں ایران کی ایک ایسے ملک کے طور پر نشاندہی کی جو دہشت گردی کی سرپرستی کرتا ہے۔ اس نے حماس، حزب اللہ اور اسلامی جہاد سمیت متعدد غیر ملکی تنظیموں کو بھی اسی زمرے میں شامل کیا جنہیں ایرانی حکومت کی جانب سے خاصی حمایت ملی ہے۔ امریکہ دہشت گردی کے لیے ایران کی حمایت غیر مستحکم کرنے والی اس کی علاقائی سرگرمیوں، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور بلیسٹک میزائل پروگرام کا بدستور تدارک کرتا رہا ہے، اور جب بھی مناسب ہوتا ہے تعزیرات اور ان سرگرمیوں کے جواب میں اتحادیوں اور شراکت کاروں کے ساتھ مل کر کارروائی کرتا ہے۔ بون میں حال ہی میں منعقد ہونے والی میونخ سیکیورٹی کانفرنس میں دہشت گردی اور علاقے کو عدم استحکام کا شکار کرنے کے ضمن میں ایران کی حکومت کے کردار کی متعدد شرکا نے مذمت کی۔ جن میں سعودی عرب اور ترکی کے ساتھ ہی امریکہ کے وزرائے خارجہ شامل ہیں۔ آج کے دور میں مشرق وسطی کے مسائل ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور اس سلسلے میں متعدد تنازعات درپیش ہیں، جن کے پیش نظر ایران کی جاری حرکتیں اور سخت لفاظی سے علاقائی استحکام کو خطرہ درپیش ہوتا ہے اور متعدد ممالک خطرے کا شکار ہوتے ہیں، جن میں امریکہ کے قریبی اتحادی بھی شامل ہیں۔ اس کانفرنس میں نائب صدر مائک پینس نے اس بارے میں واضح یاد دہانی کی کہ ایران کی جانب سے جوہری چیلنج کے معاملے میں امریکہ کا کیا موقف ہے۔
Under President Trump, the United States will remain fully committed to ensuring that Iran never obtains a nuclear weapon.
صدر ٹرمپ کے عہد میں امریکہ اس بات پر بدستور پوری طرح کاربند رہے گا کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ ایران کبھی بھی ایٹمی ہتھیار حاصل نہ کر سکے، جن سے ہمارے ملکوں یا ہمارے اتحادیوں خاص کر اسرائیل کو خطرہ درپیش ہو جائے۔ فروری کے شروع میں وائٹ ہاؤس نے ایران کو خبردار کیا کہ مشرق وسطی میں اس کی قابل مذمت سرگرمیوں کا جواب دیا جائے گا۔ جے سی پی او اے کے تحت امریکہ کے وعدے سے ہٹ کر جو کلیتاً ایران کے جوہری پروگرام پر مرکوز تھا اور جن پر بدستور تمام فریق برابر عمل درآمد کر رہے ہیں، کارروائی کرتے ہوئے محکمہ خزانہ نے ایسے 25 افراد اور اداروں پر تعزیرات عائد کیں جو ایران کے بلیسٹک میزائل پروگرام اور دہشت گردی کی سرپرستی میں اس کے ساتھ شامل ہیں۔ ان اقدامات کے تحت امریکہ کی حدود میں موجود تمام املاک پر روک لگا دی جائے گی، جن کا مطلب یہ ہوا کہ ان افراد اور اداروں کے ایسے تمام اثاثے جو کسی امریکی شخص کی ملکیت میں آ جائیں ان کو منجمد کر دیا جائے گا، اور امریکی افراد کو عمومی طور پر اس بات کی ممانعت ہوگی کہ وہ ان افراد اور اداروں کے ساتھ کسی قسم کے لین دین میں شامل ہوں۔ امریکہ نے اس بات کا عزم کر رکھا ہے کہ ایران کو اس کی موذی سرگرمیوں کے لیے جواب دہ ٹھہرایا جائے گا۔ وزیر دفاع جم میٹس نے کہا کہ یہ دانش مندی ہوگی کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ ایران کو احساس دلایا جائے کہ وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے اس پر بہت سے لوگوں کی نظر ہے، اور بقیہ اقوام کے ساتھ جو استحکام برقرار رکھنا چاہتی ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس معاملے میں ایران کو صاف صاف آگاہ کر دیں، اسے نظر انداز کر کے وہ صحیح نہیں کر رہا ہے اور اسے رد کرنے میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
پاکستانی جہاں بھی جاتے ہیں اپنا رنگ جما دیتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی فیلڈ ہو۔ امریکہ میں بھی پاکستانی بزنس سے لے کر سیاست تک ہر میدان میں کامیابی کے جھنڈے گاڑ رہے ہیں۔ انہی میں شامل ہیں منصور احمد جو پشاور کے گورنمنٹ ہائی اسکول سے پڑھے اور آج امریکی خلائی ادارے ناسا میں ایسٹرو فزکس ڈپارٹمنٹ کے ایسوسیٹ ڈائریکٹر ہیں۔ پشاور سے امریکہ اور پھر ناسا تک ان کا دلچسپ سفر کیسا رہا، آئیے دیکھتے ہیں۔
مجھے کوئی وہ خواب و خیال بھی نہیں تھا کہ میں ناسا میں جاؤں گا، یا میری کچھ وہ تھی ڈائریکشن تھی کہ وہاں میں نے کام کرنا ہے۔ میں جب گزرتا تھا تو بورڈ نظر آتا تھا ناسا کا، تو دل تو چاہتا تھا کہ کاش میں یہاں ہوتا۔ تو میرا رول یہ ہوتا ہے کہ جو سیٹلائٹس آلریڈی آربٹ میں ہیں ان کو آپریٹ کرنا ایفیشینٹلی، لیکن مور امپورٹنٹلی فیوچر میں کیا مشنز ہونے چاہیے، کون سے سائنٹیفک کوسچنز جو ہیں وہ بھی باقی ہیں۔
کون سوچ سکتا تھا کہ ایبٹ آباد پاکستان میں پیدا ہونے والا ایک بچہ اور پشاور کے گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 کا ایک طالب علم کسی دن انسانی تاریخ کی سب سے بڑی دریافتوں میں سے ایک میں اپنا نام شامل کرے گا۔ منصور اپنی اس کامیابی کو لوور ٹوپا میں موجود پاکستان ایئر فورس کے کیڈٹ کالج میں گزارے ہوئے ان 3 برسوں کے نام کرتے ہیں جس دوران ان کے اندر آسمانوں کو مسخر کرنے کی جستجو پیدا ہوئی۔
بہت فارچونیٹ تھا کہ آئی گاٹ سلیکٹڈ ان دیٹ اسکول.
لیکن منصور کا یہ سفر آسان ہرگز نہیں تھا. اس وقت جب منصور پائلٹ بننے کے خواب کو حقیقت میں بدلنے سے نہایت قریب تھے, ان کا یہ خواب ٹوٹ گیا. ان کی نظر کمزور ہونا شروع ہو گئی اور کیڈٹ کالج نے انہیں آپشن دی کہ وہ یہیں رہ کر ایرونوٹیکل انجینئرنگ کر لیں یا کیڈٹ کالج چھوڑ دیں. اس وقت منصور کے والدین امریکہ ہجرت کر چکے تھے اور وہ صرف اپنے کالج کی وجہ سے پاکستان میں تھے. منصور کی والدہ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا اور پھر ان کا سفر دوبارہ سے امریکی ریاست میری لینڈ میں شروع ہوا.
دماغ میں پڑ گیا تھا کہ بھائی انجینئرنگ ہی کرنی ہے, تو وہاں سے میں نے یونیورسٹی آف میری لینڈ سے میں نے میکینیکل انجینئرنگ کی اور اس کے بعد جاب وغیرہ شروع کر دی.
کوئی ایسا انٹرسٹنگ ایکسپیرینس جو آپ کو یاد رہا ہو ابھی تک؟
میں اپنی خوش قسمت ہی سمجھوں گا کہ جس پروجیکٹ پہ میں نے شروع کیا دیٹ ہیز بین دی موسٹ سکسیزفل ایسٹرو فزکس پروجیکٹ فار ناسا, اور وہ ہے ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ. بلکہ بچہ بچہ میں خیال میں دنیا میں اب ہبل کا نام جانتا ہے اور اس کی جو ڈسکوریز ہیں.
آج ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ خلا میں اپنے 25 سال پورے کر چکی ہے اور منصور ناسا میں تقریباً 35 سال. اگلے سال جیمس ویب اسپیس ٹیلیسکوپ ہبل کی جگہ لے لے گی, لیکن منصور اور اس مشن سے جڑے ہوئے تمام لوگوں کے نام اس مشن اور اس سے حاصل کی گئی ان تصاویر کی طرح ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے.
That's a wrap. Lunch ka nahi, wo to maine shuru bhi nahi kiya is episode ka, lekin fikr mat kariye kyunki aisi anginat kahaniyan hain mere paas aapke sath share karne ke liye. Hum milenge agli dafa ek nayi kahani anokha safar ke sath, lekin first don't forget is Facebook page ko like kariyega and stay in touch. Main hu aapki host Aisha Gilani signing off for Kahani Pakistani. Lafis.
Program Science and Technology ke sath Industry Amanda. یہ بات تو صدیوں پرانی ہے کہ کوڑا کرکٹ کے ڈھیر کھاد میں تبدیل ہو جاتے ہیں. دیہات میں تو ایسا عام کیا جاتا ہے اور اسے مصنوعی کھاد کی نسبت بہتر بھی خیال کیا جاتا ہے. اب اس کا اندازہ لیٹویا جیسے ملک میں بھی کر لیا گیا ہے. ہم آپ کو بتائیں کہ اس ملک میں وہ سبزیاں وغیرہ پیدا نہیں ہوتی جن کے لیے معتدل آب و ہوا کی ضرورت ہوتی ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ وہاں ٹماٹر بھی پیدا نہیں ہوتے. لیکن اب اس کے دارالحکومت ریگا میں کوڑا کرکٹ سے ایک بہت بڑا گرین ہاؤس بنایا گیا ہے اور اب اس کے ذریعے سالانہ 450 ٹن ٹماٹر پیدا کیے جا رہے ہیں. لیٹویا کی دارالحکومت ریگا کے باہر کوڑے کی اس جگہ کو گیٹلینی کا نام دیا گیا ہے اور ملک کا تقریباً نصف کوڑا کرکٹ یہیں پہنچتا ہے اور ماحولیاتی لحاظ سے اسے اتنا بڑا خطرہ خیال کیا جا رہا تھا کہ یورپی یونین میں لیٹویا کی شمولیت کے لیے شرط رکھی گئی تھی کہ پہلے وہ اس کوڑا گھر کو ٹھکانے لگائے. 10 سال پہلے سویڈن اور عالمی مالیاتی فنڈ کی مدد سے لیٹویا نے اس کوڑا کرکٹ سے میتھین گیس بنانی شروع کر دی اور پھر اس سے بجلی پیدا کرنے کا آغاز کر دیا. گٹرس سٹراٹس ماحولیات کے ماہر ہیں. وہ کوڑا کرکٹ کو ریزہ ریزہ کرنے کے بعد کے مرحلے کے بارے میں کہتے ہیں.
انرگو بلوک سواس پولیگون گاز
اس مٹی سے جو گیس پیدا ہوتی ہے اسے ایک جنریٹر میں جمع کر کے صاف کیا جاتا ہے اور پھر اس کے اندر لگے انجن اس سے بجلی پیدا کرتے ہیں. یہ انجن کار کے انجن کی طرح ہی گرم ہو جاتے ہیں. چنانچہ انرجی جنریٹر کو بھی ٹھنڈا کرنے کے لیے ایک بڑے ریڈیئیٹر کی ضرورت پڑتی ہے جو گرین ہاؤس کی صورت میں موجود ہے, جو میتھین گیس کے ذریعے اسے ٹھنڈا کر دیتا ہے. لیٹویا میں اتنی زیادہ سردی پڑتی ہے کہ گرین ہاؤس کو گرمیوں میں بھی حرارت کی ضرورت پیش آتی ہے. اس گرین ہاؤس میں گزرنے والی گرم ہوا سے مٹی میں موجود فالتو نمی دور ہو جاتی ہے اور پودے بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں. اکتوبر میں قریب ہی ایک اور فیکٹری کھل جائے گی جو گیٹلینی میں پہنچنے والے سالانہ 300,000 ٹن کوڑا کرکٹ کا 90% 10 سال کے عرصے میں دوبارہ استعمال کے قابل بنا دے گی. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس تیسرے اور آخری نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھیں بہجت جیلانی, پروڈیوسر گلرخ اور انجینئر ڈین کرافٹن. پاکستان میں اس وقت رات کے 12, بھارت میں 12:30, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 3 بجنے والے ہیں۔ خالد حمید آپ سے اب اجازت چاہے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں ہوں۔ اللہ حافظ اور شب بخیر۔